أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين جن آیات کریمہ کی دو جمعہ پہلے تلاوت کی گئی تھی انہی کا مضمون جاری ہے. آج جس آیت سے میں نے یہ مضمون شروع کیا ہے وہ ہے وما کان ربک لیہلک القرا بظلم واہلھا مصلحون, کہ ہرگز خدا تعالی ایسا نہیں کرتا کہ کسی بستی والوں کو ہلاک کر دے بظلم, ظلم کی روح سے, ازراہ ظلم, واہلھا مصلحون, جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح میں مصروف ہوں. اہلوہا کا ایک معنی تو ہے عام رہنے والے, یہاں اہلوہا سے مراد ہے وہ جو بستی کا حق ادا کرنے والے لوگ ہیں, جو اس بستی کے اہل ہیں اور وہ تھوڑی تعداد میں ہوا کرتے ہیں. قرآن کریم کی کسی آیت پر اگر صحیح غور کرنا ہو تو اس کے سیاق و سباق کے ساتھ اس آیت کو دیکھا جائے, پھر اصل مضمون ظاہر ہوتا ہے. یہ تمام آیات بتا رہی ہیں کہ بہت تھوڑے ہیں جو حق کو پانے والے ہیں, بہت تھوڑے ہیں جن کو نیکی کی توفیق ملتی ہے, اور اکثر ایسے ہیں جو ضائع چلے جاتے ہیں. بس اہلوہا سے مراد ساری بستی کے اہل مراد نہیں ہیں, بلکہ وہ جو بستی کے اہلیت رکھتے ہیں, بستی کے اہل کہلانے کا حق رکھتے ہیں, اور ان کی تعریف یہ ہے کہ وہ اصلاح میں مصروف رہتے ہیں. جہاں تک خدا تعالیٰ کی طرف ظلم کے منسوب ہونے کا تعلق ہے, یہ ظلم کے معنی کے اس طرح منافی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم منسوب ہو, کیونکہ ظلم عدل کے فقدان کو کہتے ہیں اور اندھیروں کو کہتے ہیں. ہر قسم کی تاریکی ظلم کے تابع ہے اور ہر قسم کی ناانصافی ظلم کے تابع ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو نور کا منبع ہو اور جس سے عدل کے میزان نکلیں, جو عدل کے سلیقے دنیا کو سکھائے, جس کی ساری کائنات عدل کی ایک جیتی جاگتی تصویر بنی رہے, وہ اس کی طرف ظلم منسوب ہو سکے. تو اس لیے جب بھی قوموں کی ہلاکت کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو لازماً ان قوموں کی کمزوریوں کے نتیجے میں, ان کی خرابیوں کے نتیجے میں ظلم کیا جاتا ہے, ان کو ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور جن کو بچایا جاتا ہے ان کو بھی عدل کے پیمانوں سے نہیں بلکہ رحم کے پیمانوں سے. یہ وہ مضمون ہے جس کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ میں جبکہ فرشتوں نے آپ کو حضرت لوط کی قوم کی ہلاکت کی خبر دی, یہ آپ کی خدا تعالی سے گفتگو اور مناجات کا ذکر ہے. فرشتوں سے انہوں نے بحث کی, مراد یہ تھی کہ خدا تعالیٰ تک یہ بات پہنچے اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں تبدیلی فرما لے. اس کا تفصیلی ذکر بائبل میں ملتا ہے, بارہا پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت ابراہیم کی یہ کوشش تھی کہ خدا تعالیٰ چند نیکوں کے بدلے ساری قوم کو معاف فرما دے. اور لمبی بحث چلی ہے فرشتوں سے, یہاں تک کہ آخر پر انہوں نے آ کے یہ کہا حضرت ابراہیم نے, اچھا یہ بتاؤ کہ اگر وہاں 10 نیک ہوں تو تب بھی خدا اس قوم کو ہلاک کر دے گا؟ تو فرشتوں نے کہا 10 نیک ہوں تب بھی ہلاک نہیں کرے گا. تو حضرت ابراہیم نے پھر اپنا ہاتھ اٹھا لیا, انہوں نے کہا ویسی بد نصیب قوم جہاں 10 بھی نیک نہ ہوں ان کے لیے اس قدر بحث کرنا اور مناجات کرنا بالکل بے فائدہ اور ناحق ہے. بس یہاں جہاں مسلمون کا ذکر ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری بستی اصلاح کرنے والی ہو اس کو اللہ ہلاک نہیں کرتا, ہرگز یہ مراد نہیں ہے. بستی میں جو اہلیت رکھنے والے لوگ ہیں, اہل سے مراد باشندے ہیں, مگر اہل کا معنی ایک اور بھی ہے کہ جو اہل کہلانے کے مستحق ہے, وہ گنتی کے چند افراد ہوں, وہ اگر کوشش میں مصروف ہوں اور اتنی تعداد ان کی ہو کہ اس کے نتیجے میں قوم کی زندگی کے امکانات پیدا ہو جائیں, جب تک ان کی کوشش کا نتیجہ نہیں نکلتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا چلا جاتا ہے. اور اس حالت میں قوم کو ہلاک نہیں کرتا کہ مسلحون اپنی کوششوں میں مصروف ہوں. بس اس آیت کو اب دوبارہ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ میں ایک جاری اصلاح کی کوشش کا ذکر ہے. وہ اصلاح میں مصروف لوگ ہیں جو چلے چلے جاتے ہیں اپنے کام میں اور حتی المقدور کوشش کرتے چلے جاتے ہیں, جب تک ان کو پورا موقع عطا نہیں کر دیا جاتا, جب تک ان کی کوششوں کا آخری نتیجہ نہیں نکلتا اس وقت تک قوم کو ہلاک نہیں کیا جاتا. اور آخری نتیجہ نکلنے کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی اصلاح کے نتیجے میں کچھ لوگ اصلاح کے اثر کے نیچے اپنے آپ کو درست کرنے لگ جاتے ہیں, ان کے اعمال نے اچھے ہو جاتے ہیں, خدا تعالیٰ کے فرمان کی اطاعت شروع کر دیتے ہیں, خواہ جزوی ہو خواہ کلی ہو. نیکی کی بات کا نیک رد عمل دکھانا یہ نتیجہ ہے. ضروری نہیں کہ فوری طور پر وہ ایمان لے آئیں. ایمان لانے کا مسئلہ بعض دفعہ دیر میں طے ہوتا ہے. اگر اصلاح کی طرف کوئی توجہ شروع کر دے تو لازماً بالآخر ایمان پر منتج ہوتا ہے. ایسا شخص جو نیک باتوں کا مثبت جواب دینے لگتا ہے, شرافت کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ نیک نصیحت کو قبول کرتا ہے, وہ بالآخر ایماندار بن جاتا ہے اور اس کا انجام نیکوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کار. جس کے اندر نیکی کے آثار ہوں اس نے لازماً یہیں آ کے مرنا ہے, اس کو خدا تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا. بس وہ قومیں جن میں خرابیاں کثرت سے پھیل رہی ہوں, اگر ان میں مسلحین پیدا ہو جائیں اور ان کی کوششوں کا نیک اثر ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو ان قوموں کو کی آزمائش کو خدا تعالیٰ ان معنوں میں لمبا کر دیتا ہے کہ مسلحین کو خوب موقع دیتا ہے اور قوم کو بھی خوب موقع دیتا ہے کہ صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کریں. بس کسی قوم کو بچانا ہو تو محض دعائیں کام نہیں آئیں گی. دعاؤں کے ساتھ تدبیر کا ایک مضمون ہے جو ساتھ بساتھ چلتا ہے, اور ضروری ہے کہ تدبیر کو اس کی انتہا تک پہنچایا جائے, اس کے ساتھ پھر دعاؤں کو بھی انتہا تک پہنچایا جائے. یہ دونوں قوتیں ایسی ہیں جو مل کر یقیناً قوموں کی کایا پلٹ سکتی ہیں. یہ ایسی قوی طاقتیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں پھر قوموں کی تقدیریں بدلتی ہیں, مردے زندہ ہو جاتے ہیں, حیرت انگیز روحانی انقلاب برپا ہوتے ہیں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس آیت کا زندہ نقشہ اس شان سے دکھائی دیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا, نہ آئندہ کبھی نظر آ سکتا ہے. آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوششوں کو انتہا تک پہنچا دیا اور دعاؤں کو بھی انتہا تک پہنچا دیا. اس کے نتیجے میں دیکھتے دیکھتے مردہ بستیاں زندہ ہونی شروع ہوئیں اور ساری قوم کی کایا پلٹ گئی اور حیرت انگیز روحانی انقلاب برپا ہوا جس کا اثر صدیوں تک پھر جاری رہا ہے. آج بھی اس کا فیض دنیا میں جاری و ساری ہے, اگرچہ اس شان کے ساتھ وہ فیض دکھائی نہیں دیتا. امت مسلمہ خواہ گر کر کسی بھی گراوٹ کے مقام تک پہنچ گئی ہو, آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور پیروی اور دعاؤں کی برکت سے اپنے مقابل پر دوسری امتوں کے نسبت ان کے دلوں میں کم شقاوت ہے, ان میں نیکی کا جو پانی ہے وہ بہت گہرا نیچے نہیں گیا, تھوڑا سا کھودنے سے پھوٹ پڑتا ہے, اور بڑی بھاری تعداد ایسی ہے جو فطرتاً نیک ہے, اور اس کے نتیجے میں اگر ان پر کوشش کی جائے تو باقی قوموں کی نسبت ان پر کوشش کرنا زیادہ مفید ہے. بس وہ احمدی خصوصیت سے جو پاکستان میں ہونے والے لمبے مظالم کی وجہ سے بہت دکھی ہیں اور بعض دفعہ بد دعا کی طرف مائل ہوتے ہیں, بعض دفعہ یہ فیصلے کر دیتے ہیں کہ بس یہ قوم گئی, ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصلاح کی کوششوں کو انتہا تک پہنچانا ضروری ہے, اور جیسا کہ اس سے پہلے مضمون گزر چکا ہے یہ چیز صبر کے سوا ممکن نہیں ہے. صبر کا مطلب ہے کسی موقع پر بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, اپنے اوپر تکلیف لے لیں, دوسرے کی تکلیف کی تمنا نہ کریں, اور ظالم کے لیے بھی بد دعا میں جلدی نہ کریں. صبر کے ساتھ اگر وہ اصلاح کی کوشش کریں گے تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بہت گہری خوبیاں موجود ہیں, ان کی بدیاں نسبتاً سطحی ہیں. چنانچہ ہر بڑے ابتلاء کے وقت مسلمانوں کی خوبیاں بہت جلدی چمک کر باہر نکلتی ہیں, اور حیرت انگیز قربانیاں یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. صرف مصیبت یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک لیڈرشپ نازل فرمائی, حضرت امام مہدی اور مسیح موعود کا ظہور اسی بات کی علامت تھی کہ تمہارا بدن گندا نہیں ہے, اسی بدن پر نیا سر لگایا جائے گا, اور وہ سر ہے جو خدا سے روشنی پائے گا. اس لیے سر بدلنے کی ضرورت ہے, بدن بدلنے کی ضرورت نہیں, سر خود بخود اس بدن کی اصلاح کر لے گا جو اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے. لیکن جو بدن سر سے وابستہ نہ ہونا چاہے اس کا تو کوئی علاج نہیں. لیکن ضمناً میں یہ مثال اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ اصلاح کی حکمتوں کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں مسلم بھیجا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس بدن میں اصلاح کی صلاحیتیں موجود ہیں, اور ان سے پوری طرح استفادہ کرنا چاہیے, اور اس معاملے میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور امید کا دامن نہیں چھوڑنا, دعا کرتے چلے جائیں اور اصلاح کرتے چلے جائیں, اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کے نتیجے میں اگر ایک قوم کی ظاہراً ہلاکت مقدر بھی ہو چکی ہو تو وہ ظاہری ہلاکت کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی. یہی حال دوسری دنیا کا ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو بچایا جائے گا، مراد یہ ہے کہ جو بھی نیکی کی طرف قدم اٹھانے کی کوشش کرے گا، لبیک کہے گا، اس کو بچایا جا سکتا ہے. بس جس جس ملک میں کوئی احمدی موجود ہے، اس کا اپنے ملک سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں بھی اصلاح کی کوشش شروع کر دے. کچھ عرصہ قبل میں نے اندرونی اصلاح کے لیے پاکستان میں بعض اصلاحی کمیٹیاں بنائیں، کچھ ہندوستان میں اصلاحی کمیٹیاں بنائیں، اور مقصد یہ تھا کہ وہ نوجوان مرد ہوں یا عورتیں جو بری تہذیب کے اثر سے ضائع ہو رہے ہیں، بد اثرات قبول ہو رہے ہیں، کوئی ڈرگ کا ایڈکٹ ہو رہا ہے، کوئی کسی اور برائی میں مبتلا ہو رہا ہے، جب معاشرہ سارا گندا ہو تو اس معاشرے میں ڈوبے ہوئے کپڑے کا کلیتاً اس اثر سے الگ رہنا اور اس اثر کو ہر وقت ہمیشہ رد کرتے چلے جانا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے، اور اندرونی طور پر ایک نظام ہونا چاہیے جو مقابلہ کرے. اس غرض سے اصلاحی کمیٹیاں میں نے بنائی کہ وہ جماعت احمدیہ کے کمزوروں پر نظر رکھ کر پیشتر اس کے کہ وہ اثر کو قبول کر لیں، آثار دیکھ کر ان کی اصلاح کی کوشش شروع کر دیں. اس سے پہلے غلطی سے یہ رجحان پیدا ہو رہا تھا کہ جو شخص کسی برائی میں اتنا بڑھ جائے کہ اس کے خلاف آپریشن کا، جراحی کا فیصلہ کرنا پڑے، اس کا معاملہ زیر نظر لایا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ مجبوری ہو گئی ہے اور اس کو کاٹ کر پھینکا جائے. یہ بات اس آیت کے منافی ہے. کاٹ کر پھینکنے کا عمل تو دراصل خدا کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، اور اس وقت ہوتا ہے جب خدا فیصلہ کرتا ہے کہ قوم بگڑ کے ضائع ہو چکی ہے. اس وقت دنیا کی کوئی طاقت اس عمل کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی. ہمارا کام مسلحون کا ہے یہ کوشش کرتے چلے جانا کہ کوئی بھی کاٹ کر نہ پھینکا جائے. تو ہماری کوشش تو اس سے بہت پہلے سے شروع ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ انتظار کرتے رہیں کہ کوئی شخص بیماری کی انتہا تک پہنچ جائے تو کہا جائے کہ بس اب یہ گیا، اب اس کو دفن کر دو. ان کمیٹیوں سے متعلق اب میرا پروگرام یہ ہے کہ ساری دنیا میں ان کمیٹیوں کو رائج کرنا چاہیے، انگلستان میں بھی، امریکہ میں بھی، یورپ کے اور مشرق کے تمام ممالک میں بھی، کیونکہ بیرونی اصلاح سے پہلے اندرونی اصلاح کی ضرورت ہے. اگر اندرونی اصلاح کا معیار بلند ہوگا تو جماعت بیرونی اصلاح کے لائق ہوگی، اگر اندرونی اصلاح کا معیار بلند نہیں ہوگا تو باہر سے برائیاں آپ کے اندر سرایت کرنے لگ جائیں گی، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی برائیاں دور کریں آپ ان کی برائیوں کا شکار ہو جائیں گے. اس لیے مسلحون کا معنی میں یہ نہیں صرف سمجھتا کہ غیروں کی اصلاح کرو، مسلحون کا عمل جو ہے وہ دونوں صورتوں میں جاری و ساری ہے، دونوں ہی جہاد ہیں، تربیت کا جہاد بھی اور تبلیغ کا جہاد بھی. اور تبلیغ کے جہاد کا معیار براہ راست تربیت کے جہاد کے معیار سے متعلق ہے. جتنا تربیت کا جہاد بلند معیار کا ہوگا اتنا ہی تبلیغ کا معیار از خود بلند ہوتا چلا جائے گا. اس لیے ہر ملک میں جب نظام جماعت کی طرف سے اور طرز کی اصلاحی کمیٹیاں بننی چاہیے، یعنی اس بات کا انتظار کرنے والی نہیں جیسے مکڑی جالے میں بیٹھ کر انتظار کرتی ہے کہ کوئی بے وقوف مکھی پھنسے تو اس کے مارنے کا انتظام کیا جائے، ایسے بیماروں کو صرف ان کی طرف منتقل نہ کیا جائے جن کے متعلق فیصلہ ہو کہ ان کو اب کیا سزا دی جائے، بلکہ کمیٹی کا فرض ہو کہ وہ یہ نظر رکھے کہ آثار کے لحاظ سے کس خاندان میں کمزوریاں آ رہی ہیں، کن کی بچیاں بے پرواہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، کن کے لڑکے باہر کی طرف رخ کر چکے ہیں اور جماعت سے محبت کی بجائے ان کا تعلق درفتہ رفتہ کٹ کر غیروں سے محبت کی طرف منتقل ہو رہا ہے. ان لوگوں پر نظر رکھ کر ان کو پیار اور محبت سے واپس لانا بہت زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ جب معاملہ حد سے گزر جائے اور بدیاں کسی کو میں سرایت کر جائیں، اس وقت ان بدیوں کو جسم سے نوچ کر باہر نکال پھینکنا بڑا مشکل کام ہے. تو اس آیت پر غور کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ اب ضروری ہے کہ تمام دنیا میں جماعتیں اس غرض سے اصلاحی کمیٹیاں قائم کریں کہ بیماریوں کی پیش بندیاں کرنے والی ہوں. اس سلسلے میں ایک مرکزی اصلاحی کمیٹی امیر کے تابع ہر مرکز امیر کے تابع کام کرے گی, اور وہ ان کو اختیار ہے اور حق ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں مجلس خدام الحمدیہ, مجلس لجنہ اعمال اللہ اور مجلس انصار اللہ سے وہ پورا پورا فائدہ اٹھائیں. بعض معاملات کو وہ اگر مناسب سمجھیں تو خدام کے معرفت طے کریں, بعض کو لجنات کی معرفت طے کریں. بعض جگہ تینوں کو بیک وقت کوشش کرنی پڑے گی. ایک خاندان کا معاملہ ہے, وہاں نیک اثر ڈالنے کے لیے خدام کو بھی حرکت دینی ہوگی, انصار کو بھی اور لجنات کو بھی. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کام شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ آپ کے حق میں ضرور پورا ہوگا کہ آپ کی وجہ سے قومیں بچائی جائیں گی. آپ کی وجہ سے اگر جماعتیں بچائی جائیں گی تو یہی جماعتیں ہیں جو قوموں کی بچانے کی اہل قرار دی جائیں گی اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اور جب تک اہل و ہا مسلمون کا عمل جاری ہے خدا تعالیٰ کی عذاب کی تقدیر بھی اترے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس طرح میں فیصلہ ہو جائے کہ کوششیں انتہا تک پہنچ جائیں اور مقابل پر رد عمل بھی انتہا تک پہنچ جائے اور پتھر کی طرح لوگ ہوں اور اصل کو قبول نہ کریں. ایسی صورت میں پھر ہلاکت کی تقدیر کی راہ میں دنیا کی کوئی مسلحین کی جماعت حائل نہیں ہو سکتی. وہ تقدیر لازماً آتی ہے. اور پھر مسلحون سے کیا سلوک ہوتا ہے؟ یہاں اہل کا دوسرا معنی نمایاں طور پر ابھر کر کار فرما ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میں نے یہ ترجمہ کیا تھا, اہل کا مطلب صرف رہنے والے نہیں بلکہ رہنے والے کہلانے کا حق رکھنے والے لوگ جو حقیقت میں اہلیت رکھتے ہیں کہ اس ملک کی طرف منسوب ہوں, جن کے اندر زندگی کے آثار اور کردار موجود ہیں, جو اہل ملک اور ملک کے باشندہ کہلانے کا مستحق لوگ ہیں. اس کے متعلق قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے, دوسری آیات میں بہت کھل کر یہ مضمون آیا ہے کہ جب قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو اس فیصلے تک مسلسل اصلاح میں مصروف رہتے ہیں ان کو ان جگہوں کا وارث بنا دیا جاتا ہے. اور یہ مضمون بہت کھل کر قرآن کریم میں بارہا بیان ہوا ہے. بس اہلیت کا مضمون وراثت کے مضمون کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو بات بالکل کھل جاتی ہے. آپ اصلاح میں مصروف رہیں دیانتداری اور تقویٰ کے ساتھ, اپنی اصلاح بھی کریں اور ماحول کی اور غیروں کی اصلاح بھی کریں. اور یہی اصلاحی کمیٹیاں نہیں تو کچھ اور اصلاحی کمیٹیاں مقرر کی جائیں پہلو بہ پہلو جو معاشرے کی برائیوں کے خلاف علم بلند کرنا شروع کر دیں. ان میں نوجوان لکھنے والے اخباروں سے رابطے کریں, دانشوروں سے رابطے کریں, ٹیلی ویژن اگر ہے اور ریڈیو ہے تو وہاں ان کو لکھا جائے, پروگراموں میں شامل ہوں, ایسے سیمینار بنائے جائیں مقرر کیے جائیں جن میں برائیوں کے خلاف مذہب کی تمیز کو نظر انداز کرتے ہوئے جہاد کا پروگرام شروع کیا جائے. اور یہ جو جہاد ہے یہ ملکی سطح پر ہوگا. اس میں لیڈرشپ احمدی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, کیونکہ حقیقت میں احمدی ہی چھوٹے چھوٹے اندرونی مفاد پرستی کے خیالات سے بالا ہو کر اصلاح کا کام کر سکتا ہے. ریشلزم سے پاک ہے احمدی, قومی تعصبات سے پاک ہے, مذہبی تعصبات سے پاک ہے, ورنہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کا حق ہی نہیں رکھتا, کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کا حق وہی رکھتا ہے جو رحمت للعالمین کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے. اور عالمین میں کوئی تفریق ہی نہیں کی گئی, کالوں کا عالم اور گوروں کا عالم, شمالیوں کا عالم اور جنوبیوں کا عالم, مشرق اور مغرب کے عالم کوئی فرق نہیں دکھایا گیا, مذہبی عالم کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح عالمین کے لیے رحمت ہیں جس طرح رب العالمین نے آپ کو اپنی ربوبیت کے تابع رحمت للعالمین قرار دیا ہے. رب العالمین کی ربوبیت جس طرح تمام عالموں پر یکساں ہے اور सबकी बराबर तरबियत फरमाता है, अल्लाह ताला सबकी बराबर तरबियत फरमाता है। उसी तरह रहमतुल आलमीन का ये लकब है, कोई मामूली लकब नहीं है। अपनी वसत और गहराई में इससे बड़ा लकब किसी दुनिया के किसी दूसरे नबी को अता नहीं हुआ। बस अहमदी के लिए रहमतुल आलमीन के मजमून को समझकर हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक जोड़ना चाहिए, और जब ये ताल्लुक कायम हो जाएगा तो आपकी नजर बहुत बुलंद हो जाएगी, आपके हौसले बहुत वसी हो जाएंगे, आप रेशनलिज्म का शिकार हो ही नहीं सकते। नामुमकिन है कि आप कालों और गोरों और सफेदों और सुर्खों की तफरीक में किसी किस्म की पार्टी बन सकें। आपके दिल में रहमत का ख्याल मौजूदन रहेगा, हर बने नौ इंसान के दुख को दूर करने के लिए सच्चा जज्बा दिल में पैदा होगा, हर एक का प्यार दिल में पैदा होगा, और रहमतुल आलमीन के साथ इंसाफ का गहरा ताल्लुक है। एक आलमी इंसाफ के बगैर कोई शख्स किसी रहमत बनाया नहीं जा सकता। इन दोनों मजमूनों का चोली दामन का साथ है, लेकिन इस तफसील में जाने की सरदस्त न जरूरत है न मौका। लेकिन याद रखें कि बैनुल अक्वामी ताल्लुकात में या बैनुल मजाहिब ताल्लुकात में जिस शख्स को इंसाफ नसीब ना हो वो रहमत नहीं बन सकता। लाजिमन आपको वसी पैमाने पर इंसाफ के सलूक की अहलियत पैदा करनी होगी, उसके बाद आप रहमतुल आलमीन बनाए जाएंगे, इससे पहले नहीं। और ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनकी आज दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसी सूरत में आप जब मुस्लिहून का किरदार अदा करते हैं तो उसके नतीजे में हैरत अंगेज इनकलाब बरपा होगा, और इस गुर को समझने के बाद आपको सच्चे मुसले और झूठे मुसले में तफरीक की भी समझ आ जाएगी। कुरान करीम से पता चलता है कि बहुत से मुफ्तजीन हैं, जब उनको कहा जाए कि इसलाह करो, कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, वो कहते हैं हम तो बड़े मुस्लिम हैं, हम तो इस्लाह करने की गरज से कायम हुए। फरमाया अला इन्नहुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशुरून, खबरदार यही वो मुफ्सिदीन हैं जिनका हम जिक्र करते चले आ रहे हैं, इनके अंदर फसाद की सारी बातें मौजूद हैं। वलाकिन ला यशुरून, लेकिन बेवकूफों को शऊर ही नहीं है कि वो मुफ्सिद हैं। जो दो बातें मैंने आपको बयान की, आपके सामने बयान की हैं, ये शऊर पैदा करने वाली बातें हैं। इन पर आप गौर करें तो आपके अंदर मुफ्सिद और मुसले की तफरीक का शऊर पैदा हो जाएगा। ये वही मुफ्सिदीन हैं जिन पर आप नजर डालकर देख लीजिए कि इस्लाह के नाम पर नाइंसाफियां करते हैं, इस्लाह के दावे करके अपने मुखालिफों से, अब जिनकी जिनके खिलाफ इन्होंने जिद्दोजहद के आगाज किए होते हैं कई बहानों से, उनसे जब भी मामला इंसाफ का आए नाइंसाफी का सलूक करते हैं। ये जमात इस्लामी देख लें, मुस्लिहीन का दावा करने वाले, मुस्लिहीन की जमात बनती है, जमात अहमदिया के मामले में पाकिस्तान में जब भी फैसले का वक्त आया है इन बदनसीबों ने हमेशा नाइंसाफी से काम लिया है, तख्वा को छोड़ दिया, कुरान के इंसाफ के उसूलों को छोड़ दिया, इनके जज हों या गैर जज हों, जब भी फैसले का वक्त आया है इन्होंने अहमदी से हमेशा नाइंसाफी की है। तो नाइंसाफी बताती है कि कोई मुफ्सिद है नाइंसाफी बताती है कि कौन मुफ्सिद है। और आजमाइश के वक्त इंसाफ पर कायम हो जाना और बजाहिर अपने करीब के खिलाफ फैसला दे देना और अपने दूर के हक में फैसला दे देना, ये इंसाफ की इंसाफ का ऐसा तकाजा है जिस पर पूरे उतरे बगैर कोई शख्स मुनसिफ नहीं कहला सकता। जो मुनसिफ ना हो वो रहमत नहीं बन सकता, वो हमेशा जहमत बनेगा, क्योंकि अदल और इंसाफ के फुकदान का नाम जहमत है, और अदल और इंसाफ के क्याम के बाद रहमत पैदा होती है। बस इस मजमून को मुख्तसरन बयान किया है ताकि आप इसको खूब समझ लें। इसको समझने के बाद हर अहमदी का दिल यकीन से भर जाता है कि वो यकीनन मुस्लिम है, और उसके मुतालिक ये ऐलान नहीं किया जा सकता कि वलाकिन ला यशुरून, हैं तो मुफ्तिद लेकिन वो समझते नहीं। کیونکہ جو انصاف پر قائم ہو اس کو خدا تعالی رحمت کی خوبیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور ایسے شخص کو مرشد کہا ہی نہیں جا سکتا، عقل کے خلاف بات ہے. بس ان معنوں میں آپ اصلاح کی کوشش کریں. اول تقاضا انصاف کا ہے، انصاف پر قائم ہوں، پھر آپ کے اندر مسلح بننے کی صلاحیت پیدا ہوگی. اور مسلح بنے تو پہلے اپنوں کی طرف توجہ کریں، کیونکہ جنہوں نے دنیا کی اصلاح کرنی ہے جب تک وہ اندرونی اصلاح نہ کریں وہ غیر کی اصلاح نہیں کر سکتے. اور اصلاح کے وقت فساد کے بڑھنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ آثار سے پہچانیں کہ کہاں کہاں فساد کے احتمالات پیدا ہو رہے ہیں. ان خاندانوں تک پہنچیں، ان نوجوانوں تک پہنچیں، ان بڑوں تک پہنچیں، اور پیشتر اس کے کہ ان کا قدم اتنا آگے نکل جائے کہ آپ ان کو بھاگ کر بھی پکڑ نہ سکیں، ان تو پہنچیں، ان سے پیار کے ساتھ گھیر کر واپس لے آئیں. پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ، پھر نہیں کہنا چاہیے بلکہ ساتھ ساتھ ہی، غیروں کی اصلاح کی طرف توجہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پھر آپ کے حق میں ضرور پورا ہوگا کہ آپ کے فیض سے قومیں بچائی جائیں گی. اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ اگر قومیں بچتی ہیں تو ان کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے. دنیا میں جو تاریخ بن رہی ہے یہ دو طرح سے بن رہی ہے، ایک تاریخ ہے مہروں کی تاریخ، ایک ہے پس پردہ ہاتھ کی تاریخ جو مہرے چلا رہا ہے. اگر آپ مذہبی دنیا سے تاریخ کا مطالعہ کریں تو بالکل اور قسم کی تاریخ ابھرتی ہے. قرآن کریم نے جب یہ فرمایا کہ ہم نے عہد کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ جو مسلحین ہیں، جو سچے ہیں لوگ ہیں، وہ خواہ تھوڑے بھی ہوں، ان کو زمین کا وارث کیا جائے گا. اس نقطہ نگاہ سے جب آپ تاریخ کو دیکھیں تو وہ تاریخ جو آپ دنیا کے نقطہ نگاہ سے مورخین کی لکھی ہوئی تاریخ ہے اسے بالکل مختلف پائیں گے، اور زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا ان تاریخوں میں. ایک تاریخ کے علمی ثبوت آپ کے پاس نہ بھی ہوں، سارا عالم واقعاتی طور پر اس کے حق میں گواہی دے رہا ہے، اور ایک تاریخ لکھنے والے ہیں جو ان حقائق کو کلیت نظر انداز کر کے ایک اور قسم کی تاریخ لکھتے ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھیں، جب آپ ایجپٹ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، بڑے بڑے دنیا کے چوٹی کے علماء مورخین نے بڑی محنت کر کے، بہت کھوج لگا کر ایجپٹ کی تاریخ کو محفوظ کیا ہے، اور مختلف زاویوں سے اس کا جائزہ لیا ہے. اس تاریخ کے بنانے میں جو عوامل کار فرما تھے ان کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، اس کے جو نتائج نکلے ہیں ان کا مطالعہ کیا ہے. سارا آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو بنی اسرائیل اور یہود کا اس تاریخ میں کوئی کردار دکھائی نہیں دے گا. کہیں اشارتاً رحم کے طور پر مورخ لکھ دے گا کہ سنا ہے موسیٰ بھی اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، سنا ہے بنی اسرائیلی بھی رہتے تھے، یہود بھی تھے، اور ہمارے پاس کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے کہ وہ ڈوبا، فرعون ڈوبا بھی تھا کہ نہیں، کیا بنا اس کے ساتھ، اور یہ بھی قطعی ثبوت نہیں ہے کہ کس زمانے میں موسیٰ گزرا ہے. پھر بعض مورخ یہ لکھیں گے کہ یہ بھی قطعی ثبوت نہیں ہے کہ موسیٰ تھا بھی کہ نہیں تھا. اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے، اور ہمیشہ سے یہی فیصلہ کا فرما ہوتا چلا ہے کہ جو خدا کے نزدیک سچے اور رہنے کی اہلیت رکھتے ہیں اللہ ان کو وارث بنائے گا. اب آپ دیکھیں مڑ کر مصر اور اس کا سارا علاقہ وہ کن لوگوں کے قبضے میں دیا گیا. بالآخر یہود تو موجود ہیں جو بطور وارث بڑے بڑے علاقوں میں حکومتیں کرتے رہے اور آج تک چلے آ رہے ہیں، لیکن فرعونیوں اور مصریوں کے دیگر ایسے طبقات جو اس وقت مصر کی سلطنت پر قابض تھے، جن کا ذکر مورخ بڑے عزت اور احترام سے کرتا ہے، ان کے دبدبے بھی چلے گئے، ان کی شوکتیں بھی مٹ گئیں، وہ زیر زمین دفن ہو گئے. وارث کون ہے؟ وارث یہود ہیں. پھر عیسائیوں کو دیکھ لیں، اس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اکثر تاریخوں میں نشان بھی نہیں آپ کو ملے گا عیسائیت کا کہیں. 34 سال حضرت عیسیٰ کو گزرے ہوئے، یعنی صلیب کے واقعہ کو ہو جاتے ہیں،
پہلی مرتبہ آپ کو تاریخ میں معمولی سا ذکر حضرت عیسیٰ کا کہیں نظر آتا ہے. اور مورخ جب اس زمانے کی تاریخ لکھتا ہے تو عیسائیوں کا کوئی کردار اس کو خاص دکھائی نہیں دیتا. سینکڑوں سال کے بعد وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کو تاریخ کا حصہ بنایا جائے. لیکن قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ یہی لوگ وارث ہوں گے. بس وہ عیسیٰ علیہ السلام جو بالکل بے طاقت اور نہتے تھے, اپنے دشمن کے مقابل پر کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے, چند ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر گئے. اب دیکھیں عیسائیت ساری دنیا میں کتنے بڑے علاقوں کی وارث بنائی گئی ہے. تو یہ وراثت کا مضمون جو ہے یہ بہت گہرا ہے اور بہت سچا ہے. حضرت کرشن اور حضرت رام چندر کے ماننے والے ہندوستان کے وارث بنا دیے گئے, حضرت زرتشت کے ماننے والے فارس کے ظاہر وارث بنا دیے گئے, حضرت کنفیوشس کے ماننے والے چین کے وارث اور دوسرے مشرقی ممالک کے وارث بنائے گئے. تو اگر وراثت کے نقطۂ نگاہ سے آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو وہی لوگ وارث ہیں جو اپنے زمانے میں اس لائق ہی نہیں سمجھے جاتے تھے کہ تاریخ ان کا ذکر کرے, اور کرتی تھی تو بہت ہی حقارت کے ساتھ, بالکل معمولی سا ذکر کہ سنا ہے کنفیوشس بھی ہوتا تھا ایک بادشاہ کے سہارے, اس کے دربار سے لٹکا ہوا ایک شخص تھا, یا عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کا یہ ذکر چلتا ہے. قرآن کی تاریخ دیکھیں کتنی سچی اور کتنی قطعی ہے, اس کی زندہ شہادت ہے. سارا عالم اس بات کا گواہ ہے کہ وراثت نیکوں اور کمزوروں کو عطا کی جاتی ہے. بس مسلمون کے ساتھ وراثت کا تعلق ہے. اگر آپ نے اس دنیا کا وارث بننا ہے, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کی تقدیر نے آپ کو وارث بنانے کے لیے کھڑا کیا ہے, تو آپ کو لازماً مسلم ہونا پڑے گا. اور مسلم ہونے کے لیے پہلے اندرونی اصلاح کرنی ہوگی, اور پہلے سے مراد ہے اولیت اس کو دینی ہوگی, ورنہ ساتھ ہی ساتھ دوسرے درجے پر باقی دنیا کی اصلاح کے لیے آپ نکل کھڑے ہوں, دعوت اللہ میں مصروف ہوں, اور اپنے بچوں اور بڑوں کی تربیت میں مصروف ہوں, تو دیکھیں خدا کی تقدیر کس طرح آپ کے لیے شان کام دکھائے گی. آج اگر کوئی احمدی یہ دعویٰ کرے کہ آئندہ دنیا کا وہ وارث ہوگا اور مستقبل اس کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے, تو ساری دنیا اسے پاگل سمجھے گی. کتنے بیوقوف لوگ ہیں, کتنے جاہل ہیں, ان کی کسی ملک میں بھی کوئی حیثیت نہیں, اور مستقبل کے مالک بننے کا دعویٰ کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک کورسپونڈنٹ نے مجھ سے سوال شروع کیا, اور اسی طرح مجھے دیکھ رہا تھا جیسے عجیب ہی بیوقوف والی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم آئندہ دنیا کے مالک ہیں, ہم مستقبل ہیں دنیا کا. میں نے کہا تمہیں بات سمجھ نہیں آئے گی, تم عیسائی ہو, تم پہلے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں واپس جاؤ, وہاں جا کر دیکھو کہ حضرت عیسیٰ کا دعویٰ ہمارے دعوے کے مقابلے پر کتنا مزہ کا خیز دکھائی دیتا تھا. ہم نے تو 100 سال میں اتنی عظیم شان ترقی کی ہے کہ 126 ممالک میں پھیل گئے ہیں. عیسائیت کا 100 سال کے بعد کیا حال تھا, واپس مڑو, وہاں جا کر دیکھو, اور پھر غور کرو, اور پھر بے شک اس زمانے میں تبصرہ کا امیز مضامین لکھو. یہ پاگل جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اپنے ملک سے نکالے گئے, کسی ملک میں بھی ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے, کوئی معاشرتی اور علمی حیثیت نہیں ہے, کوئی اقتصادی حیثیت نہیں ہے, کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے, بالکل معمولی معمولی تعداد میں چند جماعتیں ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے وارث بنائے جائیں گے. میں کہا وہاں واپس جاؤ, وہاں بیٹھ کر دوبارہ مضمون لکھو پھرے کہ عیسائی کتنے بیوقوف لوگ ہیں. 100 سال پہلے, 100 سال کے اندر جب چاہتا تھا کہ رومن بادشاہ ان کو زندہ اپنے گھروں میں جلا دیا کرتا تھا, اور جو چاہتا تھا ان کو پکڑ کر عدالتوں میں پیش کرتا تھا, اور عدالتوں سے پھر یہ فیصلے ہوتے تھے کہ جانوروں کے سامنے ان کو پھینکا جائے, اور بھوکے جانور ان کو پھاڑ کھائیں, ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں, بھمبوڑیں, اور ساری دنیا جو تماشے دیکھنے والی ہو وہ ہنسے اور مذاق اڑائے. یہ ان کی طاقت تھی. میں نے کہا اس وقت مضمون لکھو کہ یہ پاگل کے بچے, ان کی حیثیت کیا ہے, جانوروں کو زندہ کھلائے جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے وارث بنائے جائیں گے, اور آج آ کر پھر واپس آ کے دیکھو کون سی دنیا کی طاقت ہے جہاں یہ وارث نہیں بنائے گئے؟ یہ قرآن کریم کی سچائی کا اعلان ہے اور تاریخ کا ایک مختلف منظر ہے جس کو قرآن کریم نے ایک خاص زاویے سے پیش فرمایا ہے، اور اس کا تعلق اصلاح سے ہے. بس آپ مسلحون ہو جائیں اور وراثت کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیں. وہ خدا جس نے ہمیشہ مسلحون کو وارث بنایا ہے اور بناتا چلا آیا ہے اور کبھی اس میں فرق نہیں کیا، وہ ضرور آپ کو اس زمین کا وارث بنائے گا، اور اس لیے بھی وارث بنائے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لازماً آخر اسلام کو اس تمام زمین کا وارث بنایا جائے گا. آپ کے تو فعل ایسا ہوگا، لیکن وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی جن کا میں نے ذکر کیا ہے اور قرآن کے حوالے سے ذکر کیا ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا، یاد رکھیں کہ مسلحون اپنے زور سے اصلاح نہیں کر سکتے، اور اصلاح میں ناکام بھی رہے تب بھی وہی جیتتے ہیں، اور مسلحون اس لیے کامیاب قرار نہیں دیے جاتے کہ ان کے اندر حقیقتاً اصلاح کی صلاحیتیں پوری طرح پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. بعض دفعہ مسلحون خود اپنی اصلاح بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی موت کا حکم آ جاتا ہے اور وہ خدا کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. ان کی بخشش کا تعلق رحم سے ہے، ان کی بخشش کا تعلق اصلاح میں کامیابی سے نہیں ہے. چنانچہ وہ قومیں جو اصلاح میں مصروف ہوں، اگر اس حالت میں مریں کہ خود ان کے اندر برائیاں موجود رہیں، ان کو بھی خدا تعالیٰ بخش دیتا ہے اور رحم کے نتیجے میں بخشتا ہے، اور اس میں ایک انصاف بھی پایا جاتا ہے. انصاف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ دستور بنا لیا ہے کہ جو لوگ نیکی کی کوشش شروع کر دیں، اگر نیکی میں کامیاب ہونے سے پہلے مارے جائیں گے تو میں انہیں بخشوں گا. رحم سے یقیناً تعلق ہے، لیکن ایک بہت باریک اور پاکیزہ انصاف سے بھی اس کا تعلق ہے، کیونکہ عمر کا فیصلہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے. ایسا شخص جو نیکی کی کوشش شروع کر دیتا ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو نہایت لطیف انصاف کی روح سے اگر دیکھا جائے تو وہ کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ آخری نتیجہ کیا نکلنا تھا، لیکن تو جانتا ہے کہ جب میں مرا ہوں تو انصاف کی کوشش، اصلاح کی کوشش کر رہا تھا، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی. اس لیے خدا تعالیٰ کے نہایت اعلیٰ اور لطیف انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر رحم فرمائے اور اس کے اندھیرے مستقبل کا سوال نہ اٹھائے. وہ جانتا ہے کہ اگر زندہ رہتا تو کیا بن جاتا، لیکن جس حالت پر موت دی ہے اس حالت کو مستقبل میں لمبا کر دے. یہی وہ مضمون ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مثال میں بیان فرمایا کہ ایک بد شہر سے ہجرت کر کے نیکوں کی شہر کی طرف اس نیت سے روانہ ہوا تھا کہ ان کی صحبت میں رہ کر اس کی اصلاح ہو جائے. ساری بدیاں بھی جسم کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، رستے میں اس کو موت آ جاتی ہے، اور موت مرتا اس حالت میں ہے کہ زمین پر گھسٹتا ہوا، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا ہے، گھسٹتا ہوا کونیوں کے بل، گھٹنوں کے بل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح میں اس شہر کے قریب ہو کر جاؤں. وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے، کتنی عظیم اور حیرت انگیز لطیف مضمون پر مشتمل ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ کرے گا، اور خواہ اس کی موت بدوں کے شہر کے قریب ہو، خدا ایسا انتظام کرے گا کہ جب فرشتے فاصلے ناپیں، ایک تمثیل ہے، تو وہ فاصلہ جو نیکوں کے شہر کی طرف ہے وہ چھوٹا کر دیا جائے گا، اور جو بدوں کے شہر کی طرف ہے اسے لمبا کر دیا جائے گا، تاکہ اس شخص کی موت نیکی کے قریب شمار ہو. یہ رحم کا مضمون ہے، اور کوشش میں جان دینا یہ انصاف کا مضمون ہے. تو انصاف کا رحم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ منصف بنیں گے تو مسلح بنیں گے، اور منصف بنیں گے تو رحم کے لائق قرار دیے جائیں گے. اسی مضمون کو آگے بڑھا کر اللہ تعالیٰ پھر کھول کر اس کا تعلق رحم سے باندھتا ہے. تو آپ مسلح بنے، مسلح بننے کی کوشش میں اگر جان جاتی ہے تو کسی خوف کی ضرورت نہیں، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ انصاف آپ کے لیے رحم میں تبدیل ہو جائے گا. لیکن آپ کے متعلق خدا تعالیٰ نے یہ بھی ایک خبر دی ہے کہ کوشش فرض ہے، اس کا نتیجہ نکلنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. क्योंकि नतीजा निकलने का एक तल्लुक तो अल्लाह ताला से है और एक तल्लुक लोगों से है। और खुदा के इंसाफ का तकाजा यह है कि जिन लोगों ने साबिक में कभी भी इनकार पर जिद की है उनकी जबरदस्ती इस्लामी की, इसलिए कोशिशें हैं खा कितनी ही मुखलिसाना क्यों ना हो, कितनी ही ज्यादा दुआएं उसके साथ क्यों ना हो, ला यनालो अहद जालिमीन का मजमून जो है वो हमेशा गालिब रहता है। वो लोग जो अपनी जान पर जुल्म करने पर मुसिर हों उनकी तकदीर ना किसी की दुआएं से बदलती है, ना किसी की दुआओं से बदलती है, ना इस्लाही कोशिशों से। तो इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है वलो शाह रब्बो का लजाल नास उम्मत वाहिदा। अगर अल्लाह ताला चाहता, उसे इख्तियार है, कुदरत है, वो तमाम बनी नौ इंसान को नेकी पर इकट्ठा कर देता और एक जान बना देता, एक उम्मत बना देता। वला यजालून मुख्तलिफीन, लेकिन वो हमेशा इख्तलाफ करते रहेंगे। क्यों? इसलिए कि खुदा ताला जबरदस्ती नहीं किसी की इस्लाह करता, और टेढ़े लोग फिर अपनी कजी पर मुसिर हो जाया करते हैं। तो मुस्लिहीन बज़ाहिर नाकाम होते हैं, लेकिन जिन मानों में मैंने आप तफसील बयान की है फिर हकीकत वो नाकाम नहीं हुआ करते, क्योंकि फिर वो जमीन के वारिस बनाए जाते हैं। ला यज़ालून मुख्तलिफीन इल्ला मन रहम रब्बुक, सिवाय उनके जिन पर अल्लाह रहम फरमाए। या वही मुस्लिहून मुराद हैं जिनके मुतालिक मैंने अर्ज किया था कि वो रहम के नतीजे में बचाए जाते हैं, वरना उनकी कोशिशें हकीकत में इतना बुनियादी तौर पर ये अहलियत नहीं रखती कि सारी दुनिया को तब्दील कर सके, ना तब्दील कर सकती है बेचारी, लेकिन कोशिश बड़ी मुखलिसाना होती है। फिर अंदरूनी कमजोरियां भी रह जाती हैं, अगर कमजोरियों पर नजर करके अल्लाह पकड़ना चाहे तो हम में से कोई भी बख्शा नहीं जा सकता। तो रहम का इंसाफ से ये गहरा ताल्लुक है, कोशिश तुम शुरू कर दो, दयानतदारी से कोशिश शुरू कर दो, फिर जिस हालत में भी मौत आएगी अल्लाह ताला तुम्हें नेकों में शुमार कर देगा। इल्ला मर रहम इल्ला मर रहम रब्बुक का ये माना है, सिवाय उन लोगों के जिन पर अल्लाह रहम फरमाए। और खुदा के रहम का इंसाफ से ताल्लुक है, ना इंसाफी से ताल्लुक नहीं है। बोले दादे का खलक हूं, अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया था कि उनके लिए मौके मुहैया कर दे कि खुदा का रहम उनको नसीब हो जाए और वो बचाए जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत थोड़े हैं जो खुदा ताला का रहम, खुदा ताला के रहम का फैज पाने वाले बनते हैं। व तम्मत कलिमत रब्बिका लामलअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासि अजमईन, और यकीनन खुदा का ये फैसला अपने कमाल को पहुंचा और रूनुमा हो गया कि लामलअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासि अजमईन, कि मैं जरूर जन्नत जहन्नम को जिन्नात यानी बड़े लोगों से वन नास और छोटे अवाम उन्नास से भर दूंगा। जो मजमून बयान हो रहा है उसकी रोशनी में इस आयत की समझ आ जाती है, वरना ये बहुत उलझने पैदा करने वाली आयत नजर आती है। एक तरफ अल्लाह कहता है खुदा ताला ने इसलिए जमीन और आसमान को पैदा फरमाया और बनी नौ इंसान को पैदा फरमाया ताकि अल्लाह उन पर रहम फरमाए, इल्ला मर रहम रब्बु, उनके सिवा नहीं बचाए जाते जिन पर खुदा रहम कर देता है। और फरमाया वाले दाले का खलाक, इस रहम की खातिर, इस बचाए जाने की खातिर उनको पैदा फरमाया है। और साथ ही कह रहा है कि हमने ऐद कर लिया था कि जहन्नम को छोटों बड़ों से भर देंगे, तो जब ऐद कर दिया था तो फिर रहम का क्या सवाल बाकी रहता है। कजाले का जो लफ वाले जाले का खलाक हूं व तम्मत कलिमतु रब्बिका लामलअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासि अजमईन, वो इकट्ठा पढ़े तो मजमून समझ में आ जाती। इससे पहले यह बयान हुआ है कि खुदा ताला जबरदस्ती किसी को तब्दील नहीं करता, और चूंकि वो आलिमुल गैब है इसलिए वो जानता था कि अक्सर लोग रहम से फायदा नहीं उठाएंगे। अक्सर लोगों की खातिर बहुत नेक बंदे जान मारी जान अपनी खपाएंगे, अपने अपनी सारी ताकतें उनकी इसलाह के लिए सर्व कर रहे होंगे। वो आराम से सो रहे होंगे तो रातों को उठ के उनके लिए दुआएं कर रहे होंगे, वो उन पर जुल्म कर रहे होंगे और वो खुदा ताला से उनके लिए रहम की भीख मांग रहे होंगे। ये सारी कोशिशें बताती हैं कि अल्लाह ताला ने रहम के लिए उनको पैदा किया था। खुदा की तकदीर, उसकी रहमत की तकदीर, उन पाक बंदों की सूरत में इन लोगों को, बंदसीबों को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है। दुनिया की हर तदबीर वो अख्तियार करते हैं अकल के जरिए, दलाइल के जरिए, तारीखी इल्मी अकली नकली दलाइल के जरिए खूब उन पर बात रोशन कर देते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो समझ जाते हैं कि हाँ यही सच्चा रास्ता है, फिर उनके लिए दुआएं करते हैं, फिर उनके सर मारे खाते हैं और उनके बचाने के लिए कोशिश करते हैं। उनको तकलीफ पहुंचती है तो उनके लिए वो गमनाक हो जाते हैं और उनकी जिंदगी किसी गैर के लिए के दुखों में अजीर्ण बन जाती है। ये बातें हैं जिनके लिए खुदा ने पैदा किया था। यानी अपनी तरफ से खुदा की जमात हर कोशिश कर देती है, फिर फरमाता है अगर वो नहीं मानेंगे तो जबरदस्ती नहीं बचाया जाएगा। अगर अल्लाह चाहता तो इकट्ठा कर देता, लेकिन फिर कायनात का मंसूबा बेमानी हो जाता है कि जबरदस्ती किसी को बचाया जाए और जबरदस्ती किसी को हलाक किया जाए। अगर हलाकत में जबरदस्ती का मजमून इतलाक नहीं पाता तो बचाने पर भी जबरदस्ती का मजमून इतलाक नहीं पाएगा। बस तम्मत कलिमा तो रब्बे का मतलब यह है कि खुदा की यह बात सच्ची निकली, ये माने हैं इसके। देखो खुदा की ये बात सच्ची निकली कि इन बदनसीबों ने इन कोशिशों के बावजूद भी उनसे इस्तफादा नहीं करना था और इनमें से भारी तादाद ऐसी थी जिसने जाया हो जाना था और हदायत का मौका पाते हुए भी हदायत से बदनसीब रहना था। लेकिन इस मजमून को समझने के बाद फिर भी मायूसी का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जिस कसरत से बनी नौ इंसान का बचाया जाना मुकद्दर है उससे पहले इसकी कोई मिसाल नजर नहीं आती। बस हमें लाजिमन बनी नौ इंसान को बचाने की कोशिश करनी चाहिए और दुआएं करते रहना चाहिए और फिर इस बात को खुदा पर छोड़ देना चाहिए। तम्मत कलिमतु रब्बिका का मजमून तो बहरहाल जाहिर होगा, लेकिन इल्ला मर रहमा रब्बुका का मजमून भी लाजिमन सादिर होगा और जालिमों की सफ लपेटी जाएगी और इन जालिमों के पीछे इनके ऐसे वारिस पैदा होंगे जो खुदा ताला के नजदीक जिंदा रहने की और बनी नौ इंसान की रहनुमाई करने की सलाहियत रखते होंगे। जमीन उनके सपूर्द की जाएगी और ये वारिस आइंदा दुनिया में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलामों के सिवा और कोई नहीं है। आपको खुदा ने तौफीक बख्शी है कि इस मैदान को जो खाली पड़ा है आगे बढ़े और भर दें और खुदा ताला आपके फैज से सारी दुनिया को रहमत का फैजान पहुंचाने की तौफीक अता, आपका फैज सारी दुनिया में फैलाए और आपके जरिए हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम दुनिया को रहमत का वारिस बना दें। यही दुआएं करते रहें, यही कोशिश हो, यही मतलूब हो, यही मकसूद जिंदगी हो। खुदा करे कि हम अल्लाह ताला के फजल के साथ उसके रहम के नतीजे में इस सारा मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.